السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: وتحبون المال حبا جما. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. أخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے مال کی ہوس. مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں مال کا کیا اثر ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے، شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے، اور اس مال کی ہوس کے برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں، اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے، صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے. مال سے محبت طبعی ضرور ہے، لیکن لا محدود نہیں ہے، اس کی حدیں ہیں شرعاً، کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو، حرام نہ ہو، اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعاً. مال حرام سے بچنا ہے، اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. مال کی ہوس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، بہت ہی شدید قسم کی محبت، دل جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے، بس مال ہی چاہیے جیسا بھی ہو، تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم واد من مال، اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو، لابتغى الیہ ثانیا، تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. ولو کان له وادیان لابتغى لهما ثالثا، اور اس پاس دو وادیاں ہوں مال کی، پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وادی کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. ویتوب اللہ علی من تاب، اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. ایک وادی کم ہے، دو وادیاں بھی کم ہیں، تین ہے تب بھی کم ہے. اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے، کہ بہت زیادہ مال ہے. وتحبون المال حبا جما، اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت، حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے. اگر یہ کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر، تب بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار، انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو. انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے. اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا. وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا. اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حوث ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے. مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے. لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو سامنے رکھتا ہے. جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ بھی اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے، لیکن کیسے کماتے تھے، اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے؟ ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے، ساری زندگی میں احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں، کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا، دو دو یا تین تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی حوث کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں، گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، نہ لفقہ میں کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، وہ کافی حسرت میں پریشان تھا، کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے ہیں فقرا ہے، مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، صرف مال کمانے کی حوث ہے، اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے۔ اس کا دوسری صورت گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے، کہیں سے بھی کمانا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی ہے، کچھ بھی ہو، مال کہاں سے بھی آئے، بس بیوی راضی ہونی چاہیے، بچے خوش ہونے چاہیے، اور آہستہ آہستہ زندگی دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے، پیسہ موجود ہے، گھر میں خیر بھی موجود ہے، لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے۔ کسی فقیر کو دیتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ مال کی محبت ہے۔ اپنے قریب رشتہ دار کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حبس کی وجہ سے۔ والدین کی کوئی خبر نہیں ہے، بیمار ہیں، علاج نہیں کرتے، پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، وہ ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جو خود محتاج ہیں، یا پیسہ صرف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، پیسے میں کوئی کمی نہیں، مال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پڑوسی کس حال میں رہتا ہے، وہ بھوکا یا پیاسا ہے، خبر نہیں لیتا، کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے۔ یہ مال کی حوث ہے۔ ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ باہر سے جتنے خوبصورت لگتے ہیں، اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہیں۔ گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی سوائے پیار اور محبت کے، باہم احترام کے، یہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے، عجیب سا عالم ہے۔ دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگلی صورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی حوث کی، کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں، اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت ہمیں نظر آتی ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیں، مال کی حوث کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے۔ اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کے اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے۔ کئی ایسی فیکٹریاں ہیں، مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی، اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے؟ آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے، اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کے بچوں کی خبر رکھتے، کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے، اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے۔ الغرض، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کے حوث کی ایک اور بری صورت ہے، مختلف چینلز دیکھ لیں آپ، یعنی حرام کمائی کی انتہا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے، یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے۔ کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے، اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے، آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے، آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں، آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے، پھر آپ کو 1,000,000 ریال یا 10,00,000 ریال ملے گا۔ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے۔ اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے، ملے تو 10,00,000 ملے، یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے، یہ نہیں جانتے کہ یہ جوا ہے، اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے۔ نیوز چینلز میں دیکھ لیں، روزانہ مذہب الخوارج پہ چل کر حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے، ان کے پروگرام بلکہ پورے کا پورا چینل ایسے پروگرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اور لوگوں میں یہ عام کیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا، خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے، تو بولنا ہی پڑتا ہے، اور سر عام بولتے ہیں، جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے، اگرچہ حکمران کی سر عام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے، حکمران کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں، سرعام بات کریں، تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے، آپ کی استطاعت علماء تک رسائی ہے تو کرے، اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ الغرض، ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عاملوں کی دکانیں۔ جادوگر موجود ہیں، لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں، خصوصی طور پر جو ظاہر و سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، انہیں خود بھی لٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جادو یاد رکھیں کفر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں، 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں۔ نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ، اور نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا۔ لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی، نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے۔ کام کتنا بڑا کیا، اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے، لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے، یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے، اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے۔ ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں، گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا، تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا، جو شرعی طریقہ ہے پولیس میں کمپلینٹ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو صبر کرتے رہو۔ لیکن بعض لوگ ظاہر اور جلد باز ہیں، چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس، یا عامل بابا ہے یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے، موٹر سائیکل کس نے چوری کی اور کہاں پہ ہے، کیا ہے، علم غیب ہے، اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ الغرض کہتے وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا، داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند، اور اس کی بیٹی بھی تھی، اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی۔ اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا، عجیب حرکتیں کی، اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے، اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے اس وقت، وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں پہ اور کیا ہو گیا، اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپئے فیس بھی دی تھی اسے۔ الغرض اس نے جو عمل کیا، کیا کیا ہے اس نے، جادو کیا ہے، شیطانوں سے مدد مانگی ہے اور آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے، تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے۔ موٹر سائیکل بھی گیا، 40 دن کی نماز بھی گئی، اللہ رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے۔ کیا ہم اتنی گر چکے ہیں، کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون۔ الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت یہ لٹیرے ہیں، جو مال کی حوث کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات، جو مزارات قائم ہیں، جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں، جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندوں کو لے کر اپنے اس مزار پر اور ان شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں، یہ بھی مال کی حوث کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں. شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے. دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں, اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں, دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں, اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں, قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں, اور قبر کے اندر بھرے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں, قربانیاں بھی کرتے ہیں, منتیں بھی مانتے ہیں, شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. آخر میں مال کی حوث کا خطرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من ذئبان جائعان ارسلا في غنم افسد لهم افسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تلی نے روایت کیا ہے اور بنی صحیح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں, جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں, مال کی حوث اور شرف کی حوث دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی, کتنی فساد کریں گے, کوئی بکری ان سے بچے گی, کتنی کھائیں گے, دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں, اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں, دو کھائیں گے, چار کھائیں گے, باقی کو قتل کر دیں گے, فساد ہے. مال کی حوث انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے. دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی حوث کی وجہ سے ہے. اور ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے مال کی حوث شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے؟ دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ اگرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں, رشوت کیوں لیتا ہے بندے؟ مال کی حوث کی وجہ سے لیتا ہے. کئی اور صورتیں بھی ہیں لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں. مال کی حوث میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف. ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا, صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے. مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں کیا. اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں, اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال. ابو بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا. یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے. ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ سے راضی. ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لوں کہ دنیا کیسی ہے. چلو جو فقراء مساکین ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے حوث کا شکار ہوتے ہیں. لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ. دل میں سکون، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی حوث سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں. خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسے کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی حوث ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں، دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، منہج السلف سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، منہج السلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.